اور نماز سے قبل ایک اہم اعلان ضروری ہے کہ جن احباب ہیں اور ان بھی جو موجود ہیں جنہوں نے رجسٹریشن نہیں کرائی ہے دورے کے اندر وہ رجسٹریشن ضرور کرا لیں تاکہ انشاءاللہ دورے کے اختتام پر صدر حاضر قومی مقصود کی جانب سے سند حدیث دی جائے گی اور اسی طرح اس دورے کا اشادہ بھی انشاءاللہ دی جائے گی طلبا کو. تو ایک تو یہ کہ وہ اپنے رجسٹریشن کروا لیں اور دوسرا یہ جو حضرات اپنا جو نام سند حدیث پہ لکھوانا چاہیں اور شہادت پہ لکھوانا چاہیں عربی میں اردو میں تو وہ ہمارے جو ساتھی باہر بیٹھے ہیں ان کے پاس اپنا نام اسی طریقے سے کچھ جا کر دیجیے اس بات. اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی ضروری ہے کہ جو حضرات آ رہے ہیں سند حدیث کے لیے اور شہادت کے لیے ضروری ہے کہ چاروں جو دن ہیں چاروں اتوارے ان میں حاضری ضروری ہے. ایک دن کی حاضری بھی جو جس صاحب کے نہ ہو تو ان سے ہم مدد کریں گے سند حدیث شہادہ کے حوالے سے. چاروں دن کی حاضری ضروری ہے شہادہ کے حوالے سے بھی اور اپنے نام بھی جو ہے وہ ضرور سنوانے کی ضرورت ہوں.
الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. یہ باب کی قرات نماز سے قبل نے کر دی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ابواب ہیں ان میں وہی مسئلہ مذکور ہے کہ اس دور میں کچھ اختلاف کا شکار ہوا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اب یہاں اپنا موقف بہت سے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے اور یہ ہے القراءت والعرض على المحدث. قراءة کا معنی طالب کا محدث پر پڑھنا. قراءة الطالب على الشيخ, طالب کا شیخ اور یہ محدث پر پڑھنا حدیث اور شیخ کا سننا. اور عرض بھی قرآن کے معنی میں, عرض کے معنی پیش کرنا, یعنی طالب اپنے شیخ پر حدیث پیش کرے اور پڑھے, دونوں کا ایک معنی القرآن والا شیخ اور العرض والا شیخ. قرآن والا المحدث اور العرض والا المحدث. میں نے بتایا تھا کہ بعض اہل عراق جو متشددین تھے وہ طریقے قرآن کو جائز قرار نہیں دیتے تھے. کہتے کہ تحمل حدیث کا ایک ہی طریق ہے اور وہ سماع ہے. شاگرد استاد سے سماع ہے. استماع میں لفظ شیخ یا استماع میں قرآن شیخ. اور اس کی توجہ ہم نے کی تھی جو اس کی تعریف کرتے ہیں وہ یہ کہ شیخ کے پاس علم ہے اور وہ معتبر ہے, اس کے پڑھنے میں وہ غلطی نہیں ہوگی. اور طالب چونکہ محتاج ہے وہ 100% توجہ کے ساتھ سنے گا. اس طرح جو حدیث ہے ایک صحیح طریق سے طالب تک منتقل ہوگی. البتہ طریقۂ قرآت میں صاحب کا امکان ہے, طالب اگر پڑھے گا اس میں خطا ہو سکتی ہے, شیخ سن رہا ہوگا تو اس کی توجہ منقسم ہو سکتی ہے. اس کے پاس علم موجود ہے, حدیث موجود ہے, تو وہ ظہور کا شکار ہو سکتا ہے, اس میں خطا کا امکان ہے. اس قدر وہ احتیاط اور تحریری سے کام لیتے تھے, لیکن یہ تشدد ایک مطلوب حد سے زیادہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قراءت علی الشیخ یا عرض علی الشیخ, قراءت طالب علی الشیخ, یہ طریق بھی درست ہے. بلکہ سب سے معتبر دو طرق ہے تحمل حدیث کے, ایک طریقے قراءت اور ایک طریقے سماع. طریقے قراءت کیا ہے؟ قراءت طالب علی الشیخ, اور طریقے سماع کیا ہے؟ سماع الطالب من لفظ الشعر، سماع الطالب من قراءة الشعر. ویسے اور بہت سے طرق ہیں تحمل حدیث کی. تحمل حدیث کا معنی حدیث لینا، حدیث کو اٹھانا، حدیث کو حاصل کرنا، طلب کرنا، یہ تحمل کہلاتا ہے. اور تحمل حدیث کے بہت سے طرق، ایک تو طریقہ قراءت ہوگی، طریقہ سماع ہوگی، ایک طریقہ مناولہ، استاد اور شاگرد نے پڑھائی نہیں ہوئی لیکن شیخ اپنے شاگرد کو کتاب دے کہ میری کتاب تم لے، تم رکھو پڑھو اور اس سے حدیث روایت کرو، یہ طریقے مناولہ کر. اور یہ بھی درست طریقہ، یعنی شیخ اس طالب کو کتاب دے گا جو کتاب کا اہل، یہ اس کی توثیق ہے. اگر شیخ صاحب کہہ دے اجستوں کا اتر بھی اڑ نہیں اور بھی یاد اس کتاب میں میری حدیثیں ہیں اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ان کو تم روایت کر دو، یہ ہے مناولہ مقرونہ بالاجازہ. مناولہ مقرونہ بالاجازہ، مناولہ بھی ہے اجازہ بھی، یہ طریق درست ہے اور یہ معتبر طریق ہے. ایک طریقے وسیعہ ہے، یعنی شیخ اور طالب کی ملاقات نہیں ہے، یعنی شیخ کی وصیت موجود ہے کہ فلاں شخص جو ہے، فلاں طالب جو ہے، اسے میری طرف سے اجازت ہے کہ میری احادیث روایت کر سکتا ہے. یعنی مباشر اصل لقاء نہیں، لیکن یہ اجازہ بطریق وصیت ہے. یہ طریق بھی معتبر طریقے بھی اجازہ ہے، یعنی وصیت نہیں، اجازہ نہیں، مناولہ نہیں، لیکن شیخ کی کتاب ایک طالب کو مل گئی، اسے شیخ کا اجازہ حاصل نہیں ہے مگر اس کتاب کو اس سے وہ استفادہ کر سکتا ہے. دیکھیے ایک چیز اور ملحوظ رکھیں کہ وہ دور تھا کتابت کا، ہاتھ سے کتابیں تیار ہوتی تھیں، آج کا دور یہ پرنٹنگ پریس پہ ہے، کتابیں چھپتی ہیں. جو کتابت والی کتاب ہے اس میں کمی بیشی ممکن، کوئی چیز مٹا دیں، اس میں کوئی اضافہ کر دیں، بین السطور کوئی چیز ڈال دیں اسی قلم کے ساتھ، یہ ممکن. آج یہ پرنٹنگ پریس کا دور ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، کوئی چیز مٹا نہیں سکتا، کچھ ڈال نہیں سکتا، بین السطور کچھ لکھ نہیں سکتا. اس دور میں ایسا تھا کہ کسی ملحد کہ ہاتھ میں کتاب آ جائے، اس میں وہ کچھ تبدیلی کر دے، کمی بیشی کر دے. اس لیے اس کتاب کا محفوظ ہونا بہت ضروری تھا. جتنی جو قیود آپ پڑھ رہے ہیں مفتی کی طرف سے، یہ اسی حفاظت حدیث کے لیے. یہ مختلف طرق جو تحمل حدیث کے خلاف پاتے ہیں، یہ معتبر ہے محدثین کے نزدیک اپنی شروط کے ساتھ. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ طریقے سے آپ کی ہو، پہلے کچھ بات گزر گئی. ماں بخاری پھر یہ بات لائیں، انہیں اہل عراق کے رتن، اور یہ بات محدثین کی شایان شان ہے کہ وہ ملحدین کی سرکوبی کرنے کے لیے اور مبتدعین کی بدعت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمیشہ مستعد رہتے. اور یہ اصل ویزا ہے اس علم کا میرے عزیز طلب، ملحد کے الہار کا رد، بدعتی کی بدعت کا رد، تاکہ یہ دین خالص رہے اور یہ دین شوائب سے، دسائس سے بالکل بات ثابت ہے. یہ طبقہ محدثین کا اسی لیے زیادہ محترم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کے دفاع کی توفیق دی. ہمارا تمیز دین کا دفاع ہے، جو حملے ہوتے ہیں اور جو باطل کے دسائش یا شبہات ہیں، اس دین کی دفاعیں ہیں، ان کا کڑا کما کرنے کے لیے، ان کا ازالہ کرنے کے لیے اور اپنے دین کا دفاع کرنے کے لیے محدثین ہمیشہ مستعد رہتے ہیں. لیکن صحیح بخاری کی تعریف کے بہت سے مقاصد تھے، ایک مقصد یہ بھی تھا. ماں بخاری نے خواب دیکھا کہ نبی رحمۃ تشریف فرمائے اور آپ کے ہاتھ میں پنکھا ہے اور آپ پنکھے سے آپ کو ہوا دے رہے ہیں اور جو موزی جانور آپ کی طرف بڑھتے ہیں ان کو ہٹا دیں. اس خواب کی تعبیر ممبری سے پوچھی, انہوں نے بتایا کہ انتر تدبر کر دے علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ اس سنت کا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, آپ کے دین کا, آپ کی حدیث کا دفاع کریں گے اور جھوٹ کو, دسائس کو, شبہات کو آپ کے دین سے دور کریں گے. صحیح بخاری کا نام صحیح بخاری, پورا نام یہ ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنن ہی ویان, یہ نام امام بخاری نے رکھا ہے. اگر یہ نام امام بخاری نہ رکھتے تو میں اس کتاب کا نام رکھتا کتاب الردود. ردود کا معنی گمراہ فرقوں پر رد, ملحدین پر رد. آپ شروع سے اس کتاب کو پڑھیں گے آخر تک جائیے, ہر بار کسی نہ کسی گمراہ فرقے کا رد اور خاموش رد. امام بخاری نام نہیں لیں گے بلکہ دلائل کا انبار لگا دیں گے, پڑھنے والے سمجھ جائیں گے کہ اس سے فلاں کی تردید مقصود. آخری کتاب توحید ہے, اللہ تعالیٰ کے نو صفات کا علم, اس میں جہمیہ اور معتزلہ مشبہ اور قدریہ مرجیہ اور پھر جو متعبرین کی صفات ہے اشاعرہ ماتریدیہ, سب کی سب کا رد ہے. ہر باب کسی نہ کسی فرقے کا رد اور پوری صحیح بخاری میں اسلوب بات کو ملے. اب یہ بات جو ابھی شروع ہو رہا ہے یہ ان متشددین عراق کا رد ہے جو طریقہ قرآن کو نہیں مانتے, حالانکہ طریقہ قرآن ثابت ہے. محدثین میں معمول میں ہی تھا, امام بخاری نے کچھ نصوص بھی پیش کی, ایک حدیث بھی ذکر کی اور کچھ سر صالحین کے نصوص بھی پیش کیے جن سے طریقہ قرآن کو ثابت کیا. مثلا قال انس نسخ عثمان المصاحف, القراءة والعرض قد المحدث, یہ باب ہے کہ محدث پر علم پڑھنا اور پیش کرنا, پڑھ کر پیش کرنا. یہ پڑھنے کی دو صورتیں, ایک پڑھنا حفظ کے ساتھ اپنے حافظے سے, یہ طریق بھی معتبر, اور ایک پڑھنا کتاب کے ذریعے. کہ محدث ہی حافظ ہوتے تھے تو ان کے حفظ کی دو قسمیں, ضبط کی دو قسمیں, ایک ضبط صدر ہے کہ پورا علم سینے میں محفوظ ہے اور زبانی اپنے شیخ پر پڑھ رہے ہیں اور شیخ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. دوسرا کتاب سے, پورا علم کتاب میں محفوظ اور کتاب سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں. یہ دونوں جو طریق ہیں پڑھنے کے پیش کرنے کے, یہ معتبر. فرماتے ہیں برحال حسن, حسن بصری ہے, بس ثوری سفیان ثوری و مالک, یہ مالک ہے, امام مالک, امام اہل مدینہ, امام دار الہجرہ, امام مالک بن انس رحمہ اللہ. فرماتے ہیں کہ یہ تینوں فرماتے ہیں کہ القراء جائز, کہ طریق القراء جائز ہے معتبر. یعنی طالب کا شیخ پر پڑھنا اور شیخ کا سننا, اس پڑھ کر حصول علم اور تحمل حدیث کی طریق معتبر. یہ تینوں اپنے دور کے اساتذہ علم کی اور حدیث کی انتہائی معتبر شخصیات ہیں. فتح کے بحث جفاغم فی القراۃ علی العالم بحدیث امام ابن ثعلبہ, اور بعض محدثین نے طریق قراۃ کے اس بات کے لیے ایک حدیث کو دلیل بنایا, ایک حدیث سے حجت لی. یہ حدیث ہے زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ, زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. یہ حدیث امام بخاری آگے اپنی سند سے بھی لا رہے ہیں, یہاں اشارہ کیا ہے. قال النبی, زمام نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ امرک ان نصلی الصلوات, کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہم نمازیں پڑھیں. آگے حدیث آ رہی کہ اللہ نے حکم دیا کہ ہم توحید کو مانیں, نمازیں قائم کریں, زکات دیں, روزے رکھیں. یعنی زمام نے سارا علم اللہ کے پیغمبر پر پیش کر اور اللہ کے پیغمبر اس کی تصدیق کر. یہ ہے قراءۃ الشیخ, عرض الشیخ, علم کو شیخ پر پیش کرنا اور شیخ کا تصدیق کرنا. ہاں, یہ خاموشی بھی تصدیق ہے, خاموشی بھی تصدیق. تو اس حدیث کو جو آگے تفسیر سے آ رہی ہے امام بخاری نے بطور حجت پیش کیا, اس میں زمام کی حیثیت ایک شاگرد کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک استاد کی, اور زمام نے یہ پانچوں فرائض نبی علیہ السلام پر پیش کی کہ اللہ نے حکم دیا حج کریں, زکات دیں, روزہ رکھیں, اور آپ نے تصدیق کی. یہ علم کو پیش کرنا ہے جس سے طریق خیرات کا اثبات ہوتا ہے. آپ نے نام فرمایا قال فہذہ قراۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ زمام کا نبی علیہ السلام پر علم کو پڑھنا ہے, علم کو پیش کرنا ہے. یہ طریق عرض, یہ طریق خیرات ہے جو کہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. پھر اخبر زمام القوم, پھر یہ علم زمام اپنی قوم کے پاس لے گئے, کیونکہ زمام نے سال تھا اپنی قوم کے کہنے پر نبی رحلام کے پاس آئے, خدمت میں حاضر ہوئے. یا پھر ایک حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ زمام تک نبی رحلام کی دعوت پہنچی تھی, اب وہ تصدیق کے مدینے آئے آپ سے سوال کرنے کی. اس نے کہا دعوت تو پہنچی, قبول کر سکتا ہوں, لیکن جب امام الانبیاء موجود ہیں براہ راست آپ سے جا کر علم لوں, براہ راست آپ سے پوچھوں. اس قضیے کو, اس حصے کو بعض علماء نے سند عالی کے لیے پیش کیا کہ زمام تک علم پہنچ چکا تھا اور یہ بات ثابت ہے حدیث سے, لیکن پھر وہ نبی رحمان کی خدمت میں آیا تاکہ آپ سے خود سنو. یہ سند عالی کا حصول بلا واسطہ آپ سے سنو, اور سند عالی کیا ہے؟ نبی رحمان تک واسطوں کا کم ہونا, جتنے کم ہوں گے اتنا سند کا علوم ہوگا, جتنے واسطے بڑھتے جائیں گے اتنا وہ سند صافل اور نازل ہوتی جائے گی. تو زمام اللہ کے نبی پر علم پیش کرتا ہے, آپ نے تصدیق کی, زمام نے قبول کیا, ایمان لیا, اور پھر اپنی قوم کے پاس لوٹ گیا اور قوم کو جمع کیا اور بتایا کہ میں اللہ کے سچے نبی سے مل کر آ رہا ہوں, اور پوری گفتگو پیش کی, میں نے یہ بات کی, یہ بات کی, آپ نے تصدیق کی. پھر اے قوم میں ایمان لے آیا, تم بھی ایمان لے, فاجادو ہو, تو قوم نے بھی زمام کی دعوت کو قبول کر لیا. ایک حدیث میں صراحت ہے کوئی مرد عورت باقی نہیں بچے, سب نے زمام کی دعوت کو قبول کر لی, اور پورا جو قبیلہ تھا وہ ایک ملک چھپتے ہی دین اسلام میں داخل ہو. اس کی اساس کون سا علم ہے؟ زمام نے کون سا علم پیش کیا؟ وہ علم پیش کیا جو اللہ کے نبی سے حاصل کیا بطریق قرآت. علم پیش کی بطریق عرض, وہی علم قوم کو دیا اور وہ علم قوم پر حجت بنا اور قوم نے اس علم کو قبول کیا. تو اس حدیث سے بھی ثابت کیا ہے کہ طریق قرآت جو ہے یہ ایک معتبر طریق ہے طرق تحمل حدیث سے. وحد جا مالک, امام مالک امام دارال ہجرہ, انہوں نے ایک اور استدلال کیا طریق قرآت کے اس بات کے لیے اور اس کے جواز کے لیے. وحتج مالک بے سق کی, سق سے استدلال کیا. السق, سق کا معنی کسی اقرار پر مشتمل ایک تحریر, جیسے آپ کے اسٹام پیپر پر ایک ایگریمنٹ بنتا ہے, اس کو عربی میں سق کہا جاتا ہے. اصل یہ فارسی لفظ ہے اور معرب عربی میں داخل ہو گیا, اس کو معرب کہا جاتا ہے. غیر زبان سے کوئی لفظ اگر عربی میں داخل ہو اس کو معرب کہا جاتا ہے, اور اس لفظ کو عربی میں داخل کر لیتے ہیں, اس طرح داخل کرتے ہیں کہ جو عربی کے قواعد ہیں اس پر جاری ہو جاتے ہیں. جیسے بسفق ہے, با جارا داخل اور یہ مجرور, یہ با جارا عربی کی خاصیت ہے. الحلام داخل ہی معرف لام, معرف لام ہونا یہ لغت عربی کی خاصیت. پھر سخت اس کی جمع قیاسی جمع موجود ہے, جو عربی کی قیاسی جمع ہے. اس کی دو جمع, ایک خیال کے وطن پر سکاک اور ایک فعول کے وطن پر سکوک. سخت جمع سکوک اور جمع سکاک, اور یہ دونوں وزن جو ہیں وہ عربی زبان میں قیاسی شمار ہوتے ہیں. وہ لفظ غیر زبان کا اگر عربی میں داخل ہوا معرب کہلایا اور اس میں جو لغت عرب کے قواعد ہیں وہ سارے کے سارے منطبق ہو رہے ہیں. امام مالک کے دلیل یہ کہ سب تیار ہوتا ہے, ایک اگریمنٹ تحریر, ایک مقر کا اقرار. مثلا میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے فلاں شخص سے اتنی رقم قرض لی, میں اقرار کرتا ہوں, یہ تحریر سب کہلاتی ہے. یا میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے فلاں شخص کو اتنے پیسوں کی قیمت اپنا قرار فروخت کر دی, یہ سب کہلاتا ہے مقر کا اقرار. بوقت ضرورت اقرار پڑا جاتا ہے. مثلا قرض خان تقاضا کیے پیسے دو گے اور وہ کہ میں نے لی, اب یہ تحریر تراشی گئی مل گئی, اب یہ پڑھی جائے گی کہ تم نے یہ تحریر لکھی, قاضی موجود ہے اس کی موجود پڑھی جائے گی. اس تحریر کو قاضی سنے گا اور فیصلہ کرے گا, یا شاہد جو اس کا گواہ تھا اس پر پڑھے گی کہ فلاں موقع پر تمہاری شہادت میں یہ تحریر لکھی گئی, وہ سنیں گے اور اس کا اقرار کریں گے. تو یہ ایک علم جو روایت سے متعلق نہیں بلکہ شہادت سے متعلق ہے, یہ پڑھا گیا قاضی پر, پڑھا گیا گواہ پر, پڑھا گیا یہ خود اس مخیر پر پڑھا گیا اور اس کو وہ قبول کر دیں, شاہد نے قبول کر دیں. یہ استدلال امام مالک رحمہ اللہ کا زیادہ قوی ہے بنسبت روایت کے. دیکھیں روایت کا دامن وسیع ہے مگر شہادت کا دامن تنگ ہے. روایت پر تحقیق ہو سکتی ہے, بعد میں دیکھا جا سکتا, مگر شہادت تو فوری اس پر قاضی کا فیصلہ نافذ ہو گیا. قتل کا کیس ہے, مالی جو ہے وہ مبادلات ہے, تو قاضی نے فوراً دلائل سننے ہیں, شہادت سننی, اپنا فیصلہ جاری کر. اس فیصلے میں قصاص بھی ہو سکتا ہے, قتل بھی ہو سکتا ہے. تو شہادت کا دامن تنگ ہے بنسبت روایت کے. جب یہ سکوک, یہ پڑھنا قاضی پر گواہوں پر, یہ معتبر ہے اور یہ شہادت سے متعلق ہے تو روایت میں معتبر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بڑا تحقیق استدلال امام مالک رحمہ اللہ کا. پتہ کہ محتجہ مالک اس وقت کی امام مالک رحمہ اللہ نے حجت پکڑی ہے سب کے ساتھ, یقرا علی القوم, جو قوم پر پڑھی جاتی ہے. قوم سے مراد قاضی یا گواہ یا کوئی بھی مطلوب شخص, کسی پر پڑھا جائے گا کہ تم نے فلاں مقام پر یہ تحریر لکھی تھی اور اس پڑھا گیا, اس کو اس کا اقرار کرنا ہے کہ ہاں گواہ ہے, گواہی دینے کہ ہاں میری موجود بھی یہ بنی. تو یہ شہادت کا معاملہ ہے. جب شہادت کے ثبوت معتبر ہیں اور یہ اقرار جو ہے وہ معتبر ہے تو پھر روایت کا ذریعہ معتبر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب قوم پر پڑھی گئی تو یقولون, گواہ کہیں کہ اشہدنا فلاں, ہاں یہ تحریر درست ہے, فلاں نے لکھی تھی اور فلاں نے لکھتے ہوئے ہمیں گواہ بنایا. تو پڑھ کر یہ پڑھا جائے گا, وہ سنیں گے اور سن کر وہ فیصلہ دیں گے اور یہ معاملہ شہادت کا. امام مالک کی ایک اور دلیل, وہ یقرا ذلک فرادر علیہ, یعنی سب اوپر پڑھا جاتا ہے اور اس کی گواہی دیتے ہیں. اور دوسری دلیل, یقرا المقر فیقول القارئ اقرانی فلاں, کہ قرآن مقر پر پڑھا جاتا ہے, جو قرآن پڑھانے والا, ایک ہے قاری قرآن پڑھنے والا, ایک ہے مقر استاد جو قرآن پڑھاتا ہے. اس کے دو طور ہیں, ایک یہ کہ مقر پڑھے اور قاری سنے, یہ طریقے سے مار, ایک یہ کہ قاری پڑھے اور مقر سنے جیسے حدیث میں, اور یہ طریق جائز. امام مالک کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کا طریق تو اقوا حدیث, جب حدیث میں قرآن درست ہے یا قرآن میں قرآن درست ہے اور بذریعہ اپنے مقر استاد پر پڑھ کر آپ قرآن کا علم لے سکتے ہیں, قرآن لے سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں اقرانی قرآن, مجھے قرآن نے پڑھایا, حالانکہ پڑھا آپ نے, اس نے سنا ہے, اور آپ اقرانی قرآن میں کہہ سکتے ہیں. اس طرح ایک طالب اگر شیخ پر حدیث پڑھے اور پھر کہے حدثنی فلان, یہ کیوں نہیں رہتی, یہ کیوں معتبر نہیں؟ حالانکہ قرآن اقوا ہے بنسبت حدیث کی, زیادہ اوقت ہے حدیث کے بنسبت. قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی مضلوع ہے, یہ زیادہ موقت ہے. جب قاری نے مقرے پر قرآن پڑھ کر یہ کہا کہ اقرانی فلان, تو ایک طالب حدیث اپنے شیخ پر حدیث پڑھ کر حدثنی فلان کیوں نہیں کہہ سکتا؟ امام مالک رحمہ اللہ کے دونوں استدلال بڑے دقیق اور انتہائی قوی صلہ. آپ کے حدثنا محمد بن سلام ہے, محمد بن سلام یہ لام کی تفریح کے ساتھ ہے. بعض طلبہ سلام پڑھتے ہیں لام کی تشریح کے ساتھ, یہ غلط ہے. محمد بن سلام البیکندی بڑی چوٹی کی محدث امام بخاری رحمۃ اللہ کی یہ شیخ تھے, اور ان کی مجلس کا شہرہ یہ تھا کہ بعض میں درس حدیث دیتے اور تا حد نکال لوگ اور کئی کئی مستمری ہوتے تھے. مستمری کہتے ہیں جو شیخ کی آواز آگے پہنچے, شیخ یہاں بیٹھا ہے حدیث بیان کی دیوار تک آواز گئی, اب دیوار پر کے پاس ایک مستمری بیٹھا ہے, اس نے وہ حدیث دوبارہ دوڑائی بلند آواز سے تاکہ آگے لوگ سن لیں, پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں, اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں بعض اوقات مستمری ہوتے تھے. اور محمد السلام علیہ کہتے تھے ان کی مجلسوں کی شہرت, اور ایک دن گھر تشریف فرما تھے, بار دروازے میں دستک ہوئی, دروازہ کھولنے گئے تو ایک انسانی شکل میں ایک شخص کھڑا ہے, حقیقت میں وہ جن تھے. اس نے کہا کہ میں جن ہوں اور اپنے فلاں قبیلے سے جنوں کے سردار کا پیغام لے کر آیا ہوں, پیغام یہ کہ آپ کو سلام کیا ہے, اور ساتھ یہ کہ جب آپ کی درس حدیث کی مجلس قائم ہوتی ہے جتنے آپ کے شاگرد ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اوپر جن بیٹھے. یہ محدثین کی مجلس کی شان کہ لوگوں کو بھی جمنے لگے جن پہ بیٹھے استفادہ کر رہے, اور سب سے بڑھ کر مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون القرآن ویتدارسونه رسولہ بینہم الا غشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکہ. ایک قوم مسجد میں بیٹھی ہے قرآن حدیث کا درس چل رہا ہے, اوپر فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر کے بیٹھے, ملائکہ ڈھانپ لیتے ہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے, جن بھی اوپر موجود ہیں پتہ نہیں کتنے, اور لوگوں کا جمع تو بھی. اس لیے شیخ الاسلام فرماتے ہیں اگر آپ نے اس دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو علماء کی مجالس دیکھ, وہ اس زمین کی پشت پر اللہ کی جنت ہے. اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی, حدیث سے کی, کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے اذا مررت برياض الجنة فطر, اگر تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی کر گزرو. صحابہ نے کہا کہ جنت کے باغیچے کہاں ہیں, فرمایا کہ حیرۃ الفکر جو اس زمین پر ذکر کے حلقے ہیں اور قرآن حدیث اور تفقہ اور قرآن پڑھنے حدیث پڑھنے درس درست یہ حلقے ہیں, یہ جنت کے باغیچے, کچھ نہ کچھ بیٹھو استفادہ کرو اور کچھ علم دار پہ حاصل کر کے جاؤ. یہ محمد السلام علیہ کہتے فرماتے ہیں کہ حدثنا محمد بن حسن الواسطی عن عوف عن الحسن حسن بصری, حسن بصری فرماتے ہیں کہ لا بأس بالقراءة على العالم, عالم پر پڑھنا یعنی طالب کا اپنے شیخ پر پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں, یہ طریق درست ہے, یہ طریق قراءت قراءت و طالب الشیخ یہ طریق درست ہے, کوئی اس میں حرج نہیں. حسن بصری یہ علم کا ستون, علم کا ستون تھے بصرہ میں فقہ کا اور حدیث کا. فرماتے ہیں امام بخاری بلکہ جو صحیح بخاری کے نسخے کے داخل ہیں محمد بن سلمان الفرقری ان کے شاگرد کی فرماتے ہیں کہ حدثنا محمد بن سلمان البخاری امام فرقری رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ دونوں نے مجھے بیان کیا, حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان سفیان ثوری قال اذا قرئ على المحدث فلا باس ان تقول حدثني, جب محدث پر حدیث پڑھی جائے یعنی طالب نے اپنے شیخ پر حدیث پڑھی اور وہ حدیث شیخ سے لے لی اب آگے بیان کر رہے تو بیان کرتے ہوئے حدثنی کہنے میں کوئی حرج نہیں, دونوں باتیں ثابت ہیں, ایک قرات کا طریق درست ہے, دوسرا طریق ہے قرات میں حدثنی کے سینے کا استعمال درست ہے, حدثنی کے سینے کا استعمال درست ہے. قال وسمعت ابو عاصم, اور مزید فرماتے ہیں کہ ابو عاصم سے میں نے سنا, امام بخاری رحمہ اللہ یہ ان کے شاگرد جن کی ابو عاصم سے ملاقات ثابت ہے, وہ فرماتے ہیں یہ ابو عاصم النبی, ابو عاصم النبی کی شیخ بخاری, نبی کا بڑا سمجھتا بڑا عاقل دارا اور بینا, یہ لقب ان کے شیخ ابن جریج نے دیا, اپنے جو ہے ایک دفعہ مجلس حدیث لائق تھی, شور ببا ہوا کہ باہر ہاتھی آ گئے بسرا کا واقعہ. تو شاگردوں نے اپنے شہر سے کہا کہ 10 منٹ آپ توقف کریں, ہم ہاتھی دیکھ کر آئے. کہ ہاں دیکھو سب چلے گئے, یہ بیٹھے گئے اب وہاں سے بیٹھے. شہر سے تم کیوں نہیں گئے؟ تو کہا کہ آپ کی صحبت میرے لیے زیادہ نہیں تھی اور میں گھر سے ہاتھی دیکھنے نہیں آیا, آپ سے پڑھنے آئے. فرمایا کہ انت نبی, تم نبی. یہ لقب ان کو اپنے شہر سے, ان کا یہ قول ہے کہ ماں دلس وقت میں نے کبھی حدیث میں تدریس نہیں کی, ہمیشہ اپنی ہر حدیث اپنی مکمل سند کے ساتھ دیا. اور ان کا یہ قول یہ بھی وقت منظوت حرام اللہ, جب سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے میں نے کسی کی غیبت نہیں. یہ ہمارے اقابرین مشاہیر سمت کی, ان کا ایک اور قول میں اکثر طلبا کو سناتا رہتا ہوں. فرمایا کرتے تھے, ابھی سنایا بھی ہے, من طلب آدھا حدیث فقط طلب آدھا پہلے یہ پورا خیر انداز, جو حدیث کا طالب ہے وہ یقین کرنے کے سب سے بہترین چیز کا طالب ہے, اس پر فرض ہے کہ وہ سب سے بہترین بن جائے عقیدے میں, عمل میں, گفتار میں, اخلاقیات میں, معیشت میں, معاشرت میں سب سے بہترین بن جائے. سب سے بہترین اس طرح بنے کہ اس کے ایک تصرف میں, اس کے ایک ایک عمل میں, ایک ایک حرکت میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی خوشبو ہے. ایک ایک سنت کی خوشبو ہے. ابن قدامہ رحمہ اللہ ان کے عمل مشہور تھا, قول مشہور تھا, ابن قدامہ کو ہم نے جب بھی دیکھا اگر رسول اللہ کی یاد تھا, مانا ہمیشہ سنت رسول کے اندر ڈوبے ہوتے, اٹھنا بیٹھنا ہر چیز اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوتی. تو یہ ابو عاصم ان کا نام الصحاک ابن مخلد چونٹی کے محدث تھے, امام مالک اور سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں, القراءت علی العالم وقراءت سواء, اس شاگرد کا عالم پر پڑھنا اور عالم کا شاگرد پر پڑھنا دونوں برابر. ان سارے اقوال سے ان اہل راہ کے متشددین کا رد ہو رہا ہے جو طریقے قرآن کو نہیں مانتے. اس قول کا کیا کروں گی, وہ دونوں طرق کو برابر کرا دیتے ہیں, قراءت سارے والے شیخ اور سماع طالب میں قراءت شیخ, یہ دونوں طرق برابر ہیں.
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قال الامام البخاری رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن ابي نافع انه سمع انس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناقه في المسجد ثم عقله ثم قال له ايكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرنيه فقلنا هذا الرجل الابيض المتكئ فقال له الرجل عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد اجبت فقال له الرجل فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني سائلك فمسدد عليك في المساله فلا تجد علي في نفسي فقال سل عما بدا لك فقال اسالك بربك ورب من قبلك الله ارسلك الى الناس بزين فقال اللهم نعم قال انشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ صدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ظماء بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
جزاك الله. ہم نے بتایا نا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے طریقہ قرات کے. زمام بن ثعلبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے, ایک عربی تھے اور دین کی دعوت ان تک پہنچی تھی, تو آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ آپ سے براہ راست دین سنو اور قبول کرو. چنانچہ ان کی ملاقات جو ہوئی نبی علیہ السلام سے اور جو علمی باتیں ہوئی وہ تحمل بدری کے خلاف. نبی علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا, انہوں نے نبی علیہ السلام پر علم پیش کیا اور آپ سے تصدیق چاہی. چنانچہ یہ شخص زمام بن ثعلبہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, فدخل رجل علی جمل, تو ایک شخص وہاں آیا داخل ہوا جو کہ جمل اونٹ پر سوار تھا, فاناف اور پھر مسجد, اس نے اپنا اونٹ مسجد میں بٹھا دیا. جمل مذکر اونٹ کو بولتے اور ناقہ اونٹنی کو بولتے, ایک لفظ بعیر ہے عربی میں بعیر, یہ بعیر جو ہے یہ مذکر مونس دونوں کے لیے بولا جاتا ہے, اونٹ ہو اونٹنی ہو دونوں کے لیے بعیر بولا جاتا ہے, لیکن اگر فرق کرنا ہو تو مذکر اونٹ کے لیے مذکر کے لیے جمل اور مونس اونٹنی کے لیے ناقہ کا لفظ. یہ جمل پر سوار تھا اونٹ پر, فاناخ اور مسجد, اس نے وہ اونٹ مسجد میں بٹھا دیا, ثم اقاله, پھر اس کو باندھا. صحابہ یہ سب چیزیں نقل کر, اس کا آنا اترنا اور اونٹ کو مسجد میں داخل کرنا اور باندھنا, یہ امور بھی حدیث کو ضبط کرنے کی گواہی دیتے ہیں. ایک ایک چیز یاد ہے, اصل چیز تو حدیث ہے, جب یہ امور یاد ہے تو حدیث کیوں نہ یاد ہو. چنانچہ ایک ایک اس کی حرکت نقل کی, پھر وہ شخص مجلس میں آ گیا اور کہتا ہے کہ ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں محمد کون صلی اللہ علیہ وسلم. عربی تھا, اسے ان ظاہری جو آداب اور پروٹوکول ان کا اتنا اندازہ نہیں تھا. تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بل نبی رسول متقیون بین ظہرانین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ ہی میں ٹیک لگائے تشریف فرمائے. اس میں بھی نبی اسلام کے تواضع کا اظہار ہوتا. اگر نبی اسلام کسی اونچی جگہ پر جیسے بادشاہوں کی تخت نشینی, پھر تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی, متحد پہ بیٹھا وہی ہو بڑا قوم کا سردار. لیکن نبی علیہ السلام کی تواضع, آپ صحابہ کے ساتھ ہی زمین پر ان کے بیچ میں بیٹھے تھے اور کوئی امتیاز نہیں تھا, آپ ساتھ ہی بیٹھے ہو. امتیاز کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے ممبر بلندی پر تاکہ سب کو وعظ کر سکے, ابھی آپ نے کرسی میں بٹھا دی تاکہ سب تک آواز پہنچ سکے, یہ ایک ضرورت کے تحت, ورنہ عام حالات میں سب کو برابر بیٹھنا یہ پیارے پہ اس ہوا اور آپ کا نمونہ ہے. پراچی آپ صحابہ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے, جو آپ کی توازو کی دلیل ہے کہ نو وارد کو پوچھنا پڑا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کی کوئی امتیازی نشست ہوتی تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی. پراچی فقال رجل, ایک شخص نے فقلنا, ہم نے کہا هذا الرجل الابيض المنتقي, یہ شخص جو سفید رنگت والا ہے اور ٹیک لگائے بیٹھا ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقال الرجل, اس شخص نے کہا زمام نے, ابن عبد المطلب, عبد المطلب کا بیٹا ہے. ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب, اگر ابن عبد المطلب ہو نون کے فتح کے ساتھ تو حرف ندا معروف ہے, ابن عبد المطلب مراد مضاف, اور اگر ابن عبد المطلب تو پھر حرف استفسار معروف کا حل ابن عبد المطلب, یہ وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو عبد المطلب کا بیٹا ہے. فقال لهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبت, میں نے آپ کو جواب دے دی, آپ تو عبداللہ کے بیٹے تھے, لیکن عرب میں عبداللہ کی بنسبت عبد المطلب کو زیادہ شہرت حاصل, اس سے تعلق زیادہ آسان ہو جاتا تھا, اس لیے اکثر آپ کو محمد ابن عبد المطلب کہا جاتا, تاکہ وہ لوگ یا وہ قبیلے جو عبد المطلب کو زیادہ جانتے ہیں ان کے لیے تعارف میں آسانی ہے. اور ایسا محسوس ہوتا کہ یہ زمام عبد المطلب کا ہم عمر ہوگا یا ان کا زمانہ پایا ہوگا, کوئی دوستی ہوگی, تو انہی کے نام سے اللہ کے بارے میں عمر کو اس نے تعارف جو ہے وہ اخذ کیا. ابن عبد المطلب, عبد المطلب کا بیٹا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عجبت کا, میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں ہی محمد ہوں. اس سوال کی طرف آپ نے تعرض نہیں کیا. بظاہر یہ سوال ایک ناگواری پر قائم ہے. ایک شخص جو قوم کا نبی ہے, رسول ہے, کہنا چاہیے تھا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے. یہ جملہ زیادہ حق رکھتا ہے. مگر ابن عبد المطلب, اس میں آپ کے اس شرف کا اظہار نہیں ہے, اس مقام کا اظہار نہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کرنا ہے. کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے, یہ کہنا چاہیے. ابن عبد المطلب, یہ آپ کا اصل تعارف نہیں ہے. نبی کا تعارف اس نسب اور آبا اجداد کے تذکرے سے نہیں ہے, بلکہ نبی کا تعارف آپ کے اس منصب اور اس مقام کے حوالے سے کہ آپ رسول اللہ ہیں. اس لیے آپ نے تھوڑی سی ناگواری محسوس کی اور یہ نہیں کہا کہ ہاں, بلکہ فرمایا قد عجبت کا, میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بات کروں, فقال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص نے, عربی نے نبی اکرم سے عرض کیا کہ انی صائم, میں آپ سے کچھ سوال کرنے والا ہوں, وہ مشدد علیہ کر اور سختی کروں, وہ سوال کر رہا ہوں اور سختی سے کروں گا, نرمی سے نہیں. معاملہ دین کا نجات ہے. وہ مشدد علیہ کا فلم سادہ, سوال میں سختی کروں گا, سختی برتوں گا. آپ فلاں نجد آ گئی ہے اپنی نفس سے, آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, میری سختی کو برداشت کیجیے گا, ناراض نہ ہوئیے گا, کیونکہ معاملہ دین کا, ہم اپنے آبا اجداد کے دین کا, اور آپ کی دعوت اگر ہمیں سمجھ آتی ہے اس کو ہم قبول کریں گے. تو آبا اجداد کے دین کو چھوڑنا, دوسرے دین کو قبول کرنا, یہ مرحلہ آسان نہیں. اس لیے اس موقع پر سختی کروں گا, بات سمجھ آ گئے پھر قبول کر لوں, پھر میں آپ کا 100% آپ کا احترام, آپ کی تعظیم ہم پر فرض ہوگی, لیکن ابھی میں سختی کروں گا. فقال صدع ما بدال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اخلاق حسنہ کے کہہ کر فرمایا کہ جو چاہو پوچھو, جو پوچھتے تو سوال کرو پوچھو. اب اس نے آپ سے سوال کیا, سوال کیا کیے, علم آپ پر پڑا, یہ قرار تھا. اگر نبی علیہ السلام بتاتے یہ ہے نماز پڑھتے روزہ پڑھتے تو آپ کا, آپ کی قرآت ہوتی اور طالب کا سنا ہوتا, لیکن طالب نے علم پڑا نبی علیہ السلام. مثلا پہلا سوال کیا ہے, اسألو کا رب دے کر, میں آپ سے پوچھتا ہوں رب کی قسم دے کر جو آپ کا رب ہے, رب من قبل اور آپ سے پہلے پوری کائنات کا رب ہے, اس رب کی قسم دیتا ہوں اللہ ارسلک الی الناس کلہم, کہ اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کو رسول بنا کر بھیجا. اب یہ علم, پوری علم زمام آپ پر پڑ, کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا, ساتھ قسم بھی دے دی تاکید کے لیے. عرب معاشرے میں جھوٹی قسم لوگ نہیں کھاتے, سچی قسم کھاتے. آج کے اس بگڑے معاشرے میں لوگ بڑی بے باکی سے جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں. اس دور میں ایک بات مسلم تھی کہ اللہ کی قسم کوئی جھوٹی نہیں کھا سکتا. تو اس نے قسم دے کر بات کو موقف کرنا چاہا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا. فقال اللہ نعم, فرمایا کہ ہاں, نام کا معنی ہاں, نام سے بات پوری ہو جاتی. شروع میں اللہم کیا ہے, اللہم نعم, اے اللہ ہاں, یہ کیا ہے؟ یہ اہل عرب کی خاصیت تھی, اپنے بعض اوقات کلام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے تبرک کے لیے. یہ اللہم کا معنی ہے کچھ نہیں, صرف اللہ کے نام کا ذکر ہے برکت کے حصول کے. اصل جواب ہے نعم, ہاں میں اللہ کا رسول. اصل جواب نعم, اللہم برائے برکت, برائے حصول برکت. دوسرا سوال اس نے کیا, انشدو کا باللہ اللہ امرک ان نصلی صلوات الخمس فی یوم واللیل, اللہ کی قسم دے کر پوچھتا کیا
کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ہم دن رات میں پانچ نمازیں پڑھیں. اب یہ علم پڑھ رہے پیش کر رہے اللہ ہاں اور اکشد کو مل رہا ہے اور اللہ امر آپ النسوم هذا الشهر من السنة. اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم یہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں. فرمایا اللہ منع ہاں ارشدوں کا بھی اللہ امر کا ان تاخذ الصدقه من اغنیائنا وتقسمها على فقراء کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ صدقہ ہمارے مالدار سے وصول کریں اور فقراء میں تقسیم کریں. اللہ نے حکم دیا فرمایا کہ اللہ منع ہاں اب یہ سارا علم زمان نے پڑھا اللہ کے پیغمبر نے سنا اور سن کے تصدیق کی. یہ قراء الشیخ الارض والشیخ علم کو شیخ پر پیش کر اور یہ سارا واقعی معمول دیا کہ سامنے آپ کی مخالفت ہے اور آپ نے منع نہیں کیا. اگر طریقے خلا یہ کمزور طریق ہوتا کہ تم میری باتیں سنو اور میری باتیں سن کر اپنی قوم کو بتاؤ آپ یہ بتا دیں, لیکن آپ نے زمان کے علم کے پیش کرنے کو معتبر قرار دیا اور اس کی تصدیق کی اور زمان اسی طریقے سے علم لے کر اپنی قوم کے پاس گیا قوم کو بتایا اور قوم نے قبول کر کے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا. اتنی باتیں ہو گئی تو اس شخص نے کہا آمنت بما جئت به آپ جو کچھ لائے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے سب قبول کر لیا سب پر ایمان لیا ہے. وانا رسول مرائی من قومی میرے پیچھے میری پوری قوم ہے میں ان کا نمائندہ بن کر آیا میری قوم نے مجھے بھیجا. یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ان سے مل کر آؤ ان کی دعوت معلوم کرو ان کے احوال معلوم کرو. اب میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں گا کہ اللہ کے سچے رسول سے مل کر آ رہا ہوں. وانا زمام سعد اخو کو نساعد بکر اور میرا نام زمام سعد ہے اپنی قوم کے پاس جاؤں گا اور قوم کو جا کر یہ سارا علم بتاؤں گا. رانچی ایک حدیث میں جب زمام اپنی قوم کے پاس پہنچ گیا تو کہا کہ ان اللہ بعث رسول اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے بندر علیہ کتاب ان پر ایک کتاب اتاری ہے وقت جی تو کچھ رہتے ہی میں اس سچے رسول سے مل کر آ رہا تصدیق کی سچے رسول سے مل کر آ رہا. آگے حدیث کے الفاظ ہے فوالله ما انسى من ذلك اليوم ففي حاضره رجل نظرة الا مسلم. اللہ کی قسم شام ہونے سے پہلے پہلے اس پورے قبیلے کے مرد اور عورتوں نے اسلام قبول کر لیا دعوت زمام صاحبہ کی دعوت کو سن کر. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے زمام نے کہا کہ جو کچھ آپ نے بیان کر دیا لا دین ولا هذا شيء ولا انقص من شيء اس پر کبھی بیشی نہیں کروں جو آپ نے حکم دیا اسے بجا لاؤں گا جس چیز سے روکا اس سے باز آؤں اور جو کچھ بتا دیا اس پر کبھی بیشی نہیں کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افلح ان صدق اگر یہ سچ کہہ گئے تو اللہ کی قسم یہ کامیاب. اگر واقعہ اس بات پر قائم رہے کہ جو کچھ آپ نے فرما دیا اس پر کبھی بیشی نہیں کروں گا تو یہ کامیاب. ابھی علم لیا ہے عمل نہیں کیا لیکن کامیابی کی سند مل گئی اس قاعدے پر کہ جو کچھ آپ نے فرما دیا اس پر کبھی بیشی نہیں کروں. اس منج کو اپنے پاس رکھو سنبھال کے. اور بڑی قیمتی بات ہے زمام کی طرف سے جو آج ہی مسلمان ہو کہ اللہ کے نبی کی دعوت پر کوئی کمی بیشی جائز نہیں. کمی بھی بدعت ہے اور زیادتی بھی بدعت ہے اور ایک بدعتی انسان کے لیے کوئی عافیت نہیں ہے. عافیت صرف اس انسان کے لیے جو ہو بہ دین خالص کو قبول کرے کسی اضافے اور کسی کمی کے بغیر.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. قال وقال أنس نسخ عثمان المصاحف وحسبها إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جالسا. واحتج بعض أهل الحجاز بالمناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
جی یہ باب ہے باب ما یذکر فی المناولہ. یہ باب بدر حقیقت اس عراقی متشدد فرقے کا رد ہے. امام بخاری رحمہ اللہ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ مناولہ بھی ایک معتبر طریق ہے. جو لوگ قراء کو نہیں مانتے مناولہ کو کیا مانیں؟ قراء کا طریق مناولہ سے زیادہ معتبر اور مناولہ کا طریق ثابت ہے کتاب و سنت سے ثابت. طریقے مناولہ کے طریقے قراء سے کم تر اور محدثین کے معتبر. جو لوگ طریقے قراء کا انکار کرتے ہیں وہ طریقے مناولہ کا کیسے اقرار کر سکتے؟ حالانکہ یہ ثابت ہے. یہ بالکل رد ہے. رد کی ایک صورت ہے باپ کے مایوس پر مناولہ. مناولہ کا معنی ہم نے بیان کر دیا کہ شیخ اپنے شاگرد کو کتاب دے براہ راست. شاگرد صاحب نے موجود ہے یہ میری کتاب تم لے لو اور اس کتاب میں میری احادیث ہیں ان کو اپنی سند سے میرے واسطے سے روایت کر سکتے. یہ مناولہ. مناولہ کی ایک قسم یہ بھی ہے جس کو جو ہے وہ کتابہ کا نام بھی دیا گیا کہ مکتوب کتاب بھیج دی اپنے طالب کو. یہ مناولہ کی ایک صورت ہے. ایک مناولہ براہ راست ہے اور ایک بل واسطہ. بلا واسطہ بل واسطہ. اور یہ دونوں طریق معتبر. شیخ اسی طالب کو کتاب دے گا اور روایت کی اجازت دے گا جسے وہ معتبر مانتا ثقہ مانتا. غیر ثقہ کو نہیں دے گا. یہ اس کی توثیق قرار پاتی. جب طریق مناولہ ثابت ہے درست ہے تو طریق قراء کیوں نہیں درست ہوگا؟ یہ بھی طرح حقیقت ان لوگوں پر رد ہے جو طریق قراء کو نہیں مانتا. امام بخاری کا پورا باب مایوس کو بالکل گناہ والا. وہ کتاب اہل علم بالعلم بین البلدان. اہل علم مختلف شہروں میں دوسرے اہل علم کی طرف کتاب بھیجا کرتے تھے, خط بھیجا کرتے تھے. اس میں احادیث بھی ہوتی تھی, علم بھی ہوتا تھا, لکھا کرتے تھے. وہ حجت ہے یا نہیں؟ یقیناً حجت. جب وہ حجت ہے تو براہ راست شہر کے سامنے بیٹھ کر طریقے قراء سے علم لینا حجت کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام بخاری کے ذرائع باتیں وقال انس. یہ بھی معلق ہے. معلق حکم نے بتا دیا. یہ بصیرہ جزم ہے اور یہ ثابت اور صحیح ہے کیونکہ اس کی سند دوسرے مقام پر موجود ہے. نافقہ عثمان کا مصاحبہ فبعث بعید الحفاظ. امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کے بہت سے نسخے لکھے اور ان کو دنیا کے مختلف کونوں میں بھیجا, مختلف ملکوں میں بھیجا. صحیح روایت سے ثابت ہے سات نسخے تیار کیے ایک قرآن اور وہ نسخے مختلف جہاں پر فتوحات ہو چکی تھی, اسلامی مملکتیں قائم تھیں, وہاں ایک ایک نسخہ بھیجا. مثلا ایک شام میں بھیجا, ایک حجاز میں, ایک یمن میں, ایک بحرین میں اور ایک بصرہ میں, ایک کوفہ میں, اور ایک نسخہ اپنے پاس رکھا. یہ سات مسائل. یہ ہے طریقہ کتابہ. یعنی قرآن لکھا اور لکھ کر بھیجا. اب یہ حجت ہے یا نہیں؟ ان قرآن لکھنا اور بھیجنا حجت ہے یا نہیں؟ یہ طریقے کتابہ یا قرآن لکھ کر کسی کو دینا طریقے مناولہ, جس کو دیا وہ اس کو پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ وہ صحیح ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح ثابت ہے. اور یہ بات ایک امت کے طبقے سے منقول اور ثابت. جب طریقے مناولہ درست ہے تو طریقے قراء درست کیوں نہیں؟ حالانکہ ان محدثین سے طریقے قراء زیادہ افقد ہے, زیادہ اوقد ہے اس پر طریقے مناولہ. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قرآن لکھوانا یا لکھنا اور مختلف ممالک میں بھیجنا حجت ہے یا نہیں؟ بالکل حجت. یہ طریقے کتابہ ہماری حدیث کی اس طرح. جب طریقے کتابہ ثابت ہے تو طریقے قراء کیوں نہیں ثابت ہوگا؟ ورا عبداللہ بن عمر یحیی بن سعید و مالک ذالک جائز. اور ان مختلف محدثین نے عبداللہ بن عمر نے یحیی بن سعید نے اور مالک نے اس فعل کو جائز قرار دی. یہ مناولہ اور کتابہ, مناولہ اور کتابہ دونوں کو جائز قرار دی. واحتج بعض اہل حجاز فی المناولہ بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض اہل حجاز حجازی محدثین نے مناولہ کے اس بات کے لیے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے استدلال کیا ہے.
وہ کیا حدیث ہے؟ حیث کتب لامیر سریہ کتاب ہے کہ نبی علیہ السلام نے سریہ کے امیر کو ایک خط لکھ کر دیا. سریہ لشکر, جہادی لشکر. سریہ وہ لشکر کہلاتا ہے جس کو اللہ کے نبی ترتیب دے اور ترتیب دے کر روانہ کر دے, خود ساتھ نہ جائے, وہ سریہ. اور جس جہادی لشکر کے ساتھ موجود ہو وہ غزوہ کہلاتا ہے. غزوہ سریہ, غزوہ وہ لشکر جہاد کا جس میں اللہ کے پیارے نبی کو شریک ہو, اور سریہ وہ لشکر جہاد کا جو آپ ترتیب دے کر امیر مقرر کر کے روانہ کر دیں اور خود ساتھ نہ جائیں. یہ ایک سریہ تھا جس کو اللہ کے پیغمبر نے بھیجا. یہ سریہ کب ہوا؟ یہ دو ہجری میں رجب کے مہینے میں, جنگ بدر سے دو مہینے پہلے. یہ کیا سریہ تھا؟ نبی علیہ السلام نے اس لشکر کو ترتیب دیا اور جو امیر لشکر تھا اس کو ایک خط دیا اور فرمایا کہ یہ خط اپنے پاس رکھ لو, اس کو کھول نہ دیں حتیٰ کہ فلاں مقام پر پہنچ, وہاں جا کر کھولنا. اس مقام پر پہنچ کے وہاں اس امیر نے وہ خط کھولا, لشکر کو سنایا. لشکر نے سمع اور اطاعت میں اظہار کیا. خط کی عبارت یہ تھی کہ آپ نے اسی مقام پر ٹھہر دیں اور کفار کا ترصد کرنا, جاسوسی کرنی, کیا نقل و حرکت ہو رہی, کیا ان کے پروگرام سامنے آ رہے ہیں, ترصد ہے کفار. اور اگر کوئی قافلہ وہاں گزرتا وہ ہاتھ آ جائے اسے لوٹنا بھی جائز ہے. بیت المال کے استحکام کے چنانچہ کچھ کافر وہاں سے گزرے تجارتی سامان لے کر, ان صحابہ نے ان پر حملہ کر دیا, ایک دو بندے ان کے مار بھی دیے, گرفتار بھی کر لیے اور کافی سامان بھی ہاتھ میں آیا. یہ واقعہ کب ہوا؟ جب اللہ نے جہاد کی اجازت دے دی, تب یہ واقعہ رونما ہوا, جنگ بدر سے دو مہینے پہلے. امام بخاری کا استدلال کیا ہے کہ آپ نے لشکر کے امیر کو خط دے دیا, اگر خط معتبر نہیں ہے تو آپ نے کیوں دیا؟ پھر فلاں مقام پر پڑھنا, لشکر والوں کو سنانا اور اس پر عمل کرنا, اب یہ سب درست نہیں ہے, پھر اس خط کا معنی کیا؟ تو یہ کتابہ ہے. جب کتابہ کا طریق معتبر تو قرآن کا طریق معتبر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لشکر کا امیر جو تھا وہ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن جحش تھے رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن جحش معروف صحابی, جیر القدر صحابی, ان کی تین بہنیں زینب بنت جحش ام المومنین تھی اور پھر ام حبیبہ بنت جحش, بڑی فاضلہ صحابیہ تھی, اور حمزہ بنت جحش یہ بھی بڑی فاضلہ صحابی, تینوں ان کی بہنیں تھیں. زینب بنت جحش کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے اور بڑے جیر القدر صحابی تھے. ان کو مجدد الاسلام بھی کہتے ہیں, اسلام میں اللہ کی راہ میں اپنے ناک کان کٹوانے والا. وجہ یہ بنی کہ جنگ احد میں یہ شہید ہو گئے, اور شہادت کا قصہ یہ ہے کہ ان کے دوست نے ساتھ میں وقات حاصل ہے. دونوں تمام صحابہ مخلص تھے اور زیادہ سے زیادہ اجر کے متلاشی تھے. انہوں نے سوچا کہ جنگ احد میں ہمارا کیا کوئی انفرادی کام, دونوں نے ایک ایک چیز سوچی اور کہا چلو دعا کرتے. پہلے ساتھ نے دعا کی کہ یا اللہ کل میدان احد میں کسی بڑے جری دشمن سے مقابلہ ہو, وہ مجھ پر وار کر, اس پر وار کر, حتیٰ کہ میں اس پر غالب آ جاؤں, اس کو قتل کر دوں, اور اس کو قتل کر کے ایک ناپاک وجود سے اسلام کو اور مسلمانوں کو عافیت دے. عبداللہ نے عافیت, اچھا تم دعا کر. عبداللہ نے کہا میری دعا یہ کل دشمن سے مقابلہ ہو, واروں کا توازہ ہو تلوار, بالآخر وہ مجھے قتل کر, وہ مجھے مار. سعد نے آنے کے اور پھر اگلے دن جگہ بدل ہوئی, اور واقعی سعد کا مقابلہ ایک بہادر دشمن سے ہوا, سعد اس پر غالب آ گئے, اور سعد مجھے میری دعا قبول ہوگی اور میرے دوست کی دعا. جب جنگی بہت ختم ہوئی تو تھوڑا سا میدان پلاٹ میں آگے نکلی تو آگے عبداللہ نے جہش کی لاش پڑی ہوئی, اللہ ان کی دعا بھی قبول ہوئی. اور سعد نے کہا کہ عبداللہ میرے دوست تیری دعا مجھ سے اچھی تھی, تیری دعا نے ایک ہی جس میں تجھے جنت میں پہنچا دی. اور ان کے آدھا کٹے ہوئے تھے, ناک کا کٹے ہوئے تھے, بلکہ بعض کتب تاریخ میں یہ درج ہے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ دشمن مجھے قتل کر دے اور میرے اعضاء کاٹ دے, ناک کاٹ دے, کان کاٹ دے, اسی طرح ہوا. اور پھر تو مجھ سے پوچھے قیامت کے دن کہ میرے بندے میں نے تجھے سلیم الاعضاء پیدا کیا تھا, تیرے اعضاء کہاں گئے؟ پھر میں بتاؤں تیرے دربار میں قیامت کے دن کہ تیری راہ لیے کٹوا دیے, تیری راہ میں کاٹ دیے. یہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ یہ امیر السریہ تھے اور نبی علیہ السلام کو خط دیا, وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكانك كذا وكذا, اس خط کو نہیں پڑھنا حتیٰ کہ فلاں مقام پر پہنچ جاؤ. فلما بلغ ذلك المكان, عبداللہ بن جحش اس مقام پر پہنچ گئے, قرأه للناس, پھر اس خط کو کھولا اللہ کے پیارے نے رسول کے فرمان کے مطابق اور لوگوں پر پڑھا, واخبرهم بأمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے پیارے نے عمر کے امر سے ان کو آگاہ کیا. امر یہی تھا کہ فلاں علاقے میں تم نے ٹھہر کر ترصد کرنا ہے, اور اگر کفار کا وہ قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے اسے تم نے لوٹنا ہے. راجے اللہ کے نبی کے فرمان پر ہو بہو عمل ہوا. استدلال یہاں یہ ہے اللہ کے پیغمبر کا لکھنا, لکھ کر صحابی کو دینا, فلاں مقام پر پڑھنا, اس پر عمل کروانا, یہ تمام یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتابہ کا طریق درست ہے اور ثابت ہے. جب یہ ثابت ہے تو قرا کیوں نہیں ثابت ہوگا؟ قرا کا طریق زیادہ موقف ہے اور اس کتابہ کے ذریعے. آگے بڑھیے.
قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين, فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى, فلما قرأه ما سبق فحسبت أنه المسير. قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقه كل ممزق.
یہ دوسرے دلیل ہے کہ طریق کتابت ثابت طریق نبی رسول کے عمل سے ثابت, اور یہ معتبر. اگر معتبر نہ ہوتا تو آپ نے کیوں لکھا, خط کیوں لکھا, کتاب کیوں لکھی؟ یہ اس کے معتبر ہونے کی دلیل. اور قصہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ, آپ نے خط دیا اور وہ خط دے کر بھیجا رجل ایک آدمی کو, ایک آدمی کو وہ خط سونپا, اسے وہ خط دیا, وہ امر ہو اس کو حکم دیا ان یدفع الى عظیم البحرین, کہ یہ خط بحرین کے سربراہ کو دے دینا. عظیم البحرین, بحرین کے سربراہ کو دے دینا. یہ بصرہ اور عمان کے درمیان ایک علاقہ ہے, اور بحرین کے سربراہ کا نام منذر تھا. منذر اصل یہ خط لکھا تھا کسرا, تو کسرا تک رسائی تمہاری نہیں ہو سکتی, اس تک پہنچنا, اس کو ملنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ بحرین کے سربراہ کو دے دے گا, وہ کسرا کے کسرا کو دے دے گا, وہ پہنچا دے گا, اس کی رسائی ہے, اس کا مستوی اس سے ملتا ہے, وہ اس کو پہنچا دے گا. یہ خط آپ نے دیا, یہ حجت ہے یا نہیں؟ حجت ہے, تبھی آپ نے دی. یہ خط کس کو دیا؟ یہ آپ کے صحابی عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ, بڑے صاحب المناقب, ذی القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا. یہ خط لے کر عظیم البحرین کے پاس گیا عبداللہ بن حذافہ. یہ جب شامیوں رومیوں سے جب جہاد ہو رہا تھا, اس جہاد میں شریک تھے, موجود تھے, اور ایک بار یہ گرفتار ہو گئے. ان کی گرفتاری کے بڑے طویل واقعات اور بڑی مناظر. آخری بات یہ کہ جو رومی کمانڈر تھا گرفتار کر دیا, اب سزا دینی, قتل کرنا, اور قتل بھی ایک آگ چل رہی ہے اس کے اوپر, ایک بڑا ایک کڑاہی رکھی ہوئی, اس میں تیل کھول رہے, اس میں پھینک کر قتل کرنا. اس کمانڈر نے کہا بہت دانش, یہ لے لو تم, دین چھوڑ دو, فلاں چیز قبول کر دو, ان کو قبول رہے. بہت جو ہے وہ دھمکیاں بھی تھیں, انہوں نے کہا کہ میں دین اسلام, دین توحید کو نہیں چھوڑ سکتا. آخری بات یہ کہ چلو میری پیشانی کو بوسا دے, میں تمہیں رہا کروں, تاکہ یہ تاخیر اور تذلیل بھی میرے لیے قابل قبول. میں اللہ کے نبی کا صحابی, ایک موحد, ایک مشرق اور کافر کو جو ہے وہ اس کی پیشانی میں بوسا دو, یہ بھی قبول نہیں. پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو, یہ 80 قیدی تمہارے مسلمان, ان سب کو چھوڑ دو گا, میری پیشانی کو بوسا دو. یہ انہوں نے قبول کر لیا, اپنی ذات کے لیے قبول نہیں کیا. لیکن فرمایا کہ اگر میری اس تحقیق سے, اس احانت سے میرے 80 دوست قید سے رہا ہو سکتے ہیں, پھر بوسا دے دیں. اٹھ کر بوسا دیا, اس نے انہیں بھی آزاد کر دیا, اور 80 صحابہ کو جو قیدی تھے انہیں آزاد کر دیا. اور ان کی منقبت مشہور تھی, صحابہ اس کا ذکر کرتے اور کہتے کہ اس کا اظہار اور قربانی ایک احانت قبول کی اللہ کی راہ میں اپنے 80 ساتھیوں کو قید سے چھڑانے کے لیے. کہ عبداللہ بن حذافہ انہیں یہ خط دیا کہ بحرین کے سربراہ کو یہ دے دینا, بحرین کا سربراہ اس کو جو ہے وہ کسرا تک پہنچا دے گا. چنانچہ بحرین کے سربراہ منذر کو دے دیا, فتح بحرین جلا کسرا, تو اس منذر نے وہ خط کسرا کو پہنچا دیا. حلم نہ خرا ہو, جب کسرا نے وہ خط پڑھا, کسرا یہ لقب ہے فارس کے بادشاہوں کا, ایرانی بادشاہوں کا, جب پڑھا تو پھنس کر اس کو پھاڑ دی, غصے میں آ کر, یہ کون شخص ہے جس نے مجھے خط لکھا, غصے میں آ کر پھاڑ دی. صرف پھاڑا ہی نہیں بلکہ یمن کے حاکم کو, جس کا نام بازان تھا کیونکہ وہ عرب علاقہ تھا, اسے خط لکھا, اس شخص کے پاس اپنے کچھ لوگ بھیجو بڑے طبی قسم کے, اور وہ میرے سامنے نعوذ باللہ محمد کا سر پیش کر جس نے یہ خط لکھا. اور اس نے بھیج بھی دیا, بازان نے کچھ لوگ بھیج بھی دی اللہ کے نام کی خدمت. جب وہ وہاں پہنچ گئے مدینے, رسول اللہ نے فرمایا انہیں خبر دے دو کہ تمہارا بادشاہ ہلاک ہو چکا, کسرا ہلاک ہو چکے. قصہ یہ تھا جب اس نے خط پڑھا اور اللہ کے پیارے میں عمر کو خط پھٹنے کی اطلاع ملی, تو آپ نے دعا کی, بد دعا کی, اللہ مسجد کل محمد, یا اللہ انہوں نے تیرے پیغمبر کے خط کو پھاڑا تو ان کو پھاڑا, ان سب کو پھاڑا. راجے ہوا یہ کہ اپنے 45 سال سے کسرا تخت نشین تھا, اس کے بعد بادشاہ اس کے بیٹے کو مل لی, بیٹا بور ہو چکا تھا کہ بڈھا مرتا ہی نہیں, مرے تو میں بادشاہ. چنانچہ اس نے ایک دفعہ یہ جو ہے وہ سازش کی کہ اپنی فوج تیار کر لی اور اپنے باپ کو کمرے میں بند کر دی, اور یہ کہ فوج کو لے جا کر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا. باپ نے محسوس کر لیا سازش ہوئی, اس نے اپنی مخصوص الماری کھولی, اس میں اس کی دوائیں تھیں, اس کے جو کشتے تھے, تو ایک بوتل نکالی, اس پر لکھا ماجون مقوی, کہ میرا بیٹا مجھے مار دے گا, مارنے کے بعد تخت پہ بیٹھے گا, جشن منائے گا, اور جشن کے لیے یہ چیزیں ہوتی ماجون مقوی کشتے کا, اور اس بوتل کو خالی کر کے اس میں سہر بھر دی. ہوا ایسے باپ بدل ہوگا, بیٹا تب نشین ہوگا, اب اپنے باپ کے کمرے میں فاتح بن کر آیا, مخصوص الماری کھولی, سامنے ماجون مقوی پڑی, کہا پہلے تو اس کو کھاؤ تاکہ آج کی رجشن منائے, اور وہ ماجون مقوی کھا گیا, حقیقت میں زہر تھا وہیں ڈھیر ہو. اللہ مسلم ہو کل مسلم, یا اللہ ان کو مکمل پھاڑ دے, ایسا اللہ نے پھاڑا دونوں باپ بیٹے کو, کس طرح کے خاندان میں کوئی مرد حاکم نہ بچا. اب تخت کون سا بنا, فی الحال اس کی بیٹی بچی, بیٹی کو انہوں نے اپنا حاکم بنا دیا. اللہ کے نبی کو اطلاع ملی, فرمایا کہ نہیں یفلح قوم من لو امرؤ امرأۃ, وہ قوم فلاح پا ہی نہیں سکتی جس قوم کی حاکم عورت ہو. یہ ان کی بربادی کی داستان ہے. اللہ کے پیارے نے خط کو پھاڑا, اللہ نے پورے خاندان کو پھاڑ دیا. تمہارا ثابت یہاں یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے خط لکھا, حجت تھا یا نہیں, حجت نہیں تھا کہ عبد ہے, حجت تھا تو پھر طریقے کتابہ حجت, پھر طریقے قرآن بھی حجت کیوں نہیں ہو سکتی. امام بخاری کی یہ ٹھوس دلائل جن سے اہل عراق کے مشددین کا رد کیا ہے اور اس طریق کو ثابت کیا. جی
اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او اراد ان يكتب فقيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا مكتوما فاتخذ خاتما من فضه نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاني انظر الى بياضه في يده فقلت لقتاده من قال نقشه محمد رسول الله قال انس صلى الله عليه وسلم.
یہاں وہی موقف ہے طریقہ کتابہ کا ذکر ہے. چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم روایت فرماتے ہیں کہ کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب, نبی علیہ السلام نے خط لکھا اور ارادہ یکتب یہ لکھنے کا ارادہ فرمایا. فقید لو آپ سے کہا گیا انہم ما یقرؤون کتاب الا مختوم, کہ جو عجم ہے یہ اس وقت تک خط نہیں پڑھتے, اس کو نہیں مانتے جب تک اس پر مہر نہ ہو. مختوم ختم سے مہر لگا, مختوم مہر والا مہر زدہ, اس وقت تک خط نہیں پڑھتے, اس کو معتبر نہیں مانتے جب تک اس پر مہر نہ لگی. تو مہر ہونی چاہیے. تو ثابت کیا ہوا کہ خط لکھنا ایک درست طریق ہے, خط جائے گا جس کے پاس جائے گا اس کے لیے حجت ہے. تو یہ طریقے کتابا کے حجت ہونے کی دلیل. آپ کو بتایا گیا کہ یہ خط آپ نے جن ملوک کے نام لکھا ہے اہل عجم, یہ اس وقت تک خط کو معتبر نہیں مانتے جب تک مہر نہ لگی. راجہ فتح دبا خاتم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بنا لی, ایک انگوٹھی بنائی چاندی کی, اور اس انگوٹھی پر نگینے کی جگہ جہاں نگینہ ہوتا ہے وہاں آپ نے ایک نقش جو ہے وہ بنوا لیا جو اس پر سخت ہو گیا تاکہ مہر کا کام دے. اس نقش پر محمد رسول اللہ لکھا, اس انگوٹھی کا نقش کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ مہر آپ لگاتے جب آپ کسی عجمی کو خط بھیجتے, آپ نے بہت سے ملوک کو خط بھیجا, حبشہ کی طرف بھیجا, کسرا کی طرف, قیصر کی طرف اور دیگر بعض حکام کی طرف, تو آپ نے مہر لگا کر خط بھیجا. باہر کہتے ہیں اس میں چند مسائل کے اس بات ہے. ایک تو طریقے کی نادر, آپ کا خط لکھنا, ان تک جانا, ان کا پڑھنا اور اس کو حجت ماننا, یہ سب اسی لیے یہ طریقے کے دعوا کے معتبر ہونے کی دلیل. اب جیسے ایک شخص کو خط لکھا اور وہ خط اس کے لیے حجت, وہی شخص اگر سامنے ہو اور خط کی بات تو رہے یہ کہہ رہا تو تمہارے میرے شہر حجت نہیں ہو. یہ سامنے بیٹھ کر علم کو پیش کرنا زیادہ اقوا ہے اس خط اور کتابت کے ذریعے, زیادہ اقوا ہے, زیادہ معتبر. جب وہ حجت ہے تو پھر کرا کا طریق حجت کیوں نہیں. پرانچہ آپ سب نے انگوٹھی بنا لی, اس انگوٹھی پر آپ نے مہر کا نقش جو ہے وہ چپوا لیا اور وہ آپ لگا کر بھیج دیتے. ایک طریقے کتابہ ثابت ہوگی, دوسرا انگوٹھی ثابت ہوگی. لیکن انگوٹھی چاندی سونے کی بھی, سونے کی حرم ابھی ہم پہلے سونے کی انگوٹھی بنائی, صحابہ نے بنا لی, سونا حرام تھا, اللہ تعالیٰ نے حرمت نازل فرما دی. پرانچہ آپ نے صحابہ کے سامنے اتار کر اس کو پھینک دی, صحابہ نے بھی پھینک دی. پھر آپ نے چاندی کی بنا لی اور صحابہ نے بھی چاندی کی بنا لی. اب یہ امر مستقر ہے, چاندی کی انگوٹھی درست ہے, جائز ہے, ثابت. دائیں ہاتھ میں پہنے یا بائیں ہاتھ میں پہنے, زیادہ جو روایتیں معتبر ثابت ہیں وہ بائیں ہاتھ کی اس انگلی میں, چھوٹی انگلی میں زیادہ صحت کے ساتھ روایتیں ملتی ہیں. باقی دائیں بائیں دونوں کی روایتیں ملتی ہیں. زیادہ موقع بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر انگوٹھی پہننا ثابت ہوتا ہے. راوی کہتے ہیں کہ انت انتو الا بیاضہ فی یدہ, مجھے اس انگوٹھی کا سفید نشان اپنی انگلی آپ کی انگلی پر یاد. جب انگوٹھی مسلسل پہنی جائے اتارے تو ایک سفید نشان نظر آتا ہے. امام الانبیاء جب اتارتے تو سفید نشان ہمیں نظر آتا ہے. واتے کو سفید نشان مجھے اب تک یاد ہے. فقلت لقتادہ, میں نے قتادہ سے کہا, یہ شعبہ کہتے ہیں, شعبہ یہاں قتادہ کے شاگرد ہیں, کہتے ہیں کہ من قال نقشہ محمد رسول اللہ, یہ کس نے کہا ہے کہ انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ تھا, آپ کے انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ تھا, یہ کس نے کہا ہے؟ قال انس, تو قتادہ نے جواب دیا کہ انس نے مجھے بتایا, انس نے بتایا تھا کہ انگوٹھی کا نقش جو ہے وہ محمد رسول اللہ تھا.
تو اس سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ کتابہ کے طریقے کا جائز ہے.